नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ईद कुर्बान के हवाले से, और जो हज का पुरमसरत मौका जो है, इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मौलाना, मैं आपसे जहाँ पे आपने बात काटी थी कुर्बानी के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, वहाँ से आप अपनी बात जारी रखें।
जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब इब्राहिम ने जो छुरी चलाई थी, वो छुरी उन्होंने चला दी थी, उन्होंने ज़िबा कर दिया था। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो जनाब इब्राहिम का इस्माइल थे वो ज़िबा हो गए, इसलिए उनको ज़बीहुल्लाह भी कहा जाता है। वो अल्लाह की राह में, वो इलाहदा बात है कि मशीयत परवरदगार ये थी कि वो हज़रत इस्माइल को उस तरह यानी उनका गला काटा हुआ नहीं देखना चाहते थे, एक दुम्बा आ गया। ये सुन्नत कायम रखी गई है, और इसमें साफ ज़ाहिर है कि जब बुजुर्गान की कोई सुन्नत कायम रखने की ताकीद की जाती है तो उसमें सिर्फ याद बरा याद नहीं होती, बल्कि उसमें एक फ़ायदा होता है और इंसानियत का फ़ायदा होता है। इस कुर्बानी की जो रस्म है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, इंतहाई मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूँ, वो ये है कि इंसान को तरगीब दिलाई जा रही है कि ऐ इंसान, तू खुदा की राह में कुर्बान, आया मौका आ जाए, वक्त आ जाए तो तुझे कुछ कुर्बान करने के लिए तो क्या आमादा है। इसी में वो तकवा का भी पहलू उजागर
बिल्कुल
होता है कि अल्लाह ताला के साथ इतना वो अटैच्ड है इंसान के, वाकई वो खुदा की राह में हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार है या नहीं। लेकिन असल जो मैदान सजेगा कभी कुर्बानी का, उससे पहले पहले इंसान को प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसको हम आज की ज़बान में कहते हैं नेट प्रैक्टिस, कि
बिल्कुल
इंसान थोड़ी सी नेट प्रैक्टिस कर ले कि हाँ, वो रियल नहीं होती। रियल ऐसा होगा कि कभी आएगी ऐसा मैदान कि मेरी अपनी जान का नजराना पेश करने की ज़रूरत महसूस हो, तो वो मैं उससे पसोपेश ना करूँ। तो लेकिन ये एक तरीकाकार है, जिस तरह रोज़े में है कि लअल्लकुम तत्तकून है, उसमें भी तकवा की कंसेप्ट है कि प्रैक्टिस करता है इंसान अलाल से रुकने के लिए, और कल जो है आराम से रुकने के लिए मौका आ जाए तो उसके अंदर एक ताकत होती है। इसी तरह ये निज़ाम दुनिया ऐसा है कि इंसान को मौका आता है मुख्तलिफ जगहों पर, कि उसे एक तरफ जो है वो दीन नज़र आता है, हक नज़र आता है, दूसरी तरफ उसको उसके सामने के उसके पास जो एक महबूब चीज़ होती है, किसी के साथ वो मोहब्बत करता है। लेकिन जब एक जंग होती है कि उसे अपने महबूब को दरगुजर करते हुए हक को कबूल करना होता है, उसके सामने सर तस्लीम हम करना पड़ता है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि इस कुर्बानी के जो ज़ाहिरन जानवर है, उसके ज़रिए जो ताकीद की गई है कि आप इस सुन्नत को रखें, और इसमें जो मैसेज है कि आप अगर कहीं रियल कोई ऐसी जगह अभी आ जाए कि अपने महबूब को हकीकी तौर पर अपनी ज़ात को किसी चीज़ को कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर सकें,
बिल्कुल,
उसकी एक प्रैक्टिस है, एक
यानी दीन
लिहाज
इस्लाम
है
में जो तमाम इबादात का बुनियादी मफहूम, जिस तरह आपने जिक्र किया कि रोज़े का बुनियादी मफहूम वो भी तकवा जो
तकवा
है,
है
और
जो
कुर्बानी का भी तकवा, यानी तमाम इबादात जो हैं उनको खुदा ताला सिर्फ अपने बंदे से तकवा की बुनियाद जो है वो
तकवा
चाहता है।
जो
इंशाल्लाह मौलाना हसन अब्बास साहब, मैं आपसे बात जारी रखूँगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनको स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम अस्सलाम, हसनैन बात कर रहा हूँ हल से।
जी, फरमाइएगा।
तमाम उलमा को और आपको भी जो है वो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
माशाल्लाह से तमाम कैबिनेट बैठी हुई है मजलिस उलमा यूरोप की। मेरे पास चंद एक सजेशन थी, अगर मेरे बड़े मुझे इजाज़त दें, खासतौर से वेबसाइट के मुताबिक,
जी
तो
बिल्कुल,
मैं वो अर्ज करना चाहूँगा।
जी फरमाइए।
तीन चीज़ें मैंने मेरे जहन में आई थी। एक के माशाल्लाह से मदरसा उलमा यूरोप की जो वेबसाइट है वो काफ़ी मतलब विजिट की जाती है, उस पर एक अगर सेक्शन हम डाल दें मुख्तलिफ शहरों के नमाज टाइमिंग्स का उसके ऊपर, क्योंकि अमूमन लंदन की ही मेजोरिटी जो है वो टाइम नमाज के आ रहे होते हैं, तो अगर उसमें एक सेक्शन सिर्फ नमाज के दिया जाए कि जो भी बड़े शहर हैं हमारे, जैसे लीड्स, मैनचेस्टर, लंदन, ग्लासगो, बर्मिंघम, जितने भी हैं। दूसरा मेरे जो सजेशन था वो ये था कि मुहर्रम अल हराम जो है इंशाल्लाह चंद दिनों में अब आ जाएंगे, तो एक और पेज हम बना लें कि किस शहर में, किस इमाम बारगाह में, किस टाइम पे कौन सा आलिम जो है मजलिस में पढ़ेगा इंशाल्लाह 9 रबीउल अव्वल तक, तो सबको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि हाँ वहाँ जाके हम लोग जो है वो देख सकते हैं कि थी जिसके लिए जहाँ आसानी हो, जिसको जहाँ पे भी एक्सेसिबिलिटी मिल सकती है। तीसरी चीज़ जो मैंने एक और हमारी ही मैंने बर्मिंघम की जमात की वेबसाइट से मैंने देखा था, वो ये था कि जो डोनेशन का जो सिस्टम है वेबसाइट के ऊपर, अगर उसको पेपैल से लिंक कर दें और उसमें आप सेक्शंस बना दें कि सदका, डोनेशन, शहीद फंड या होम्स, या और उसको लिंक कर दें कि उस पर आप क्लिक करें वो डायरेक्ट पेपैल के थ्रू आप लोगों के अकाउंट में चला जाए, तो ये तीन चीज़ें जो है मैंने थी, तो अगर इस पर आप लोगों को लगे फीसिबिलिटी तो ज़रूर जो है इस पर तवज्जो दीजिएगा। बाकी जो है इल्तिमास दुआ।
बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसनैन भाई आपका। मौलाना ये तीन जो सजेशन उन्होंने दी, इंशाल्लाह
मेरे ख्याल में तीनों अच्छी हैं और कुछ काबिल अमल हैं। नमाज के टाइम टेबल से मुताल्लिक हमारे यहाँ पहले भी बात हो चुकी है, क्योंकि कन्फ्यूजन था असल नमाज के टाइम टेबल से मुताल्लिक, और एक خود لندن کے متعلق جو ہے وہ چار پانچ ٹائم ٹیبلز موجود تھے، پھر الحمدللہ اس کو مجلس علماء نے کردار ادا کیا مولانا ظفر عباس صاحب کے زمانے میں، اور اس میں الحمدللہ کی یونینیمس جو ہے سب نے مل کے ایک ٹائم ٹیبل بنایا. اسی طرح سے پورے یوکے سے متعلق بھی ہم جو ہے وہ چاہ رہے تھے ایک یونینیمس اگریڈ اپون جس کے اوپر کوئی اختلاف نہ ہو ایسا ٹائم ٹیبل جو ہے بنایا جائے، پھر اس کو جو ہے ہم آن لائن کریں، جیسے کہ وہ لوگ کچھ اور ٹائم ٹیبل لکھیں ہم کچھ اور بھیج دیں. تو میرے خیال میں بڑا اچھا آئیڈیا، اور ہم سے پہلے کافی ڈسکس کر چکے ہیں اس کو، اگر علماء کرام ذہن میں رکھیں ہم سیکنڈلی ان شاء اللہ مجالس کے پروگرام کا ہم کوشش کریں گے کہ اس کو اپڈیٹ کر دیں، اور پے پال کا سلسلہ بھی ہم ان شاء اللہ تعالیٰ احسان بس کو اگر آپ اگری کریں گے اس کو ہم آن لائن کر دیں گے
ان شاء اللہ. مولانا حسن عباس صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح مولانا نے ذکر کیا قربانی کی جو اصل روح ہے اس کا مقصد ہے وہ تقویٰ حاصل کرنا ہے، یہاں پہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پہ مومنین جو ہیں مسلمان ان کو کافی جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے قربانی کے حوالے سے، یعنی یہاں پہ قربانی کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہو پاتا. کچھ لوگ پاکستان انڈیا جس ملک سے بھی وہ تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ رقم بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ ان کے رشتہ دار یا عزیز وہ قربانی کرتے ہیں، یہاں پہ قربانی کا جو کوئی ریپلیسمنٹ یا الٹرنیٹیو اس کے بارے میں آپ کیا بتانا پسند کریں گے؟
یہاں پر تو قربانی کا طریقہ وہی ہے کہ آپ سلاٹر ہاؤس، کسی جو سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں ان سے رابطہ کریں، وہاں اپنا نام دے دیں، وہ آپ کے قیمت بتا دیتے ہیں اور وہ جو ہے بکرا آپ کا کاٹ دیتے ہیں، گوشت وغیرہ بھجوا دیتے ہیں. مطلب یہاں پہ یہی طریقہ ہے کیونکہ آپ اس کے علاوہ کہیں پہ ذبح کر نہیں سکتے. یہی کام اگر یہاں پہ کرنا ہے، یہی کام اگر پاکستان میں کریں تو یہ میری اپنی شخصی نظر ہے البتہ، وہ اس حوالے سے بھی مفید ہوگا کہ وہاں پہ اس گوشت کا مصرف، البتہ وہیں بتائے جو مولانا کہہ دیں غریبوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہاں پہ مصرف اچھی طرح سے ہو جائے گا کہ بہرحال وہاں ضرورت مند بہت زیادہ ہیں اور ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کیوں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، بہت سے افراد واقعی نہیں گوشت کھانے کے، اب اس وقت گوشت جو ہے نہیں کھا پاتے، متوسط طبقہ نہیں کھا پاتا. تو اس حوالے سے کوشش کریں، وہاں وہاں ایسے ادارے موجود ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں اور وہ جو ہیں وہاں پہ انتظام کرتے ہیں قربانی کا، اگر انسان لنک ہو سکتا ہے تو ان اداروں کی طرف رجوع کرے اور ان کو بھیجے.
جس طرح میں نے مولانا سے سوال کیا کہ قربانی میں جو شرائط ہیں، یہاں پہ تو لوگ ظاہری بات ہے جو قربانی نہیں کرتے، لیکن پاکستان میں جو کافی لوگ یہاں پہ سے جا کے بھی قربانی کرتے ہیں، اس کے لیے شرائط جو ہیں وہ اسلام میں، دین اسلام میں کیا بتائی گئی ہیں؟
شرائط جو ہیں وہ حج کے جو قربانی ہے اصل، کیوں قربانی اصل حج کے لیے، اور جو حاجی ہو تو اسی پر واجب ہوتی قربانی، اس کے لیے ہے کہ کسی قسم کا نقص نہ پایا جاتا ہو اس کے باڈی میں، مطلب اس کے کان میں، دانت کے حوالے سے، سینگ کے حوالے سے، آنکھ کے حوالے سے، ٹانگ کے حوالے سے، اس میں نقص نہ پایا جاتا ہو، کوئی نیچرل چیز میں اس کے نقص نہ ہو. جیسا ایک سالم بکرا یا سالم گائے یا سالم دمبا جو قربانی سالم جو ہو اس کے اوپر ہو، بیمار نہ ہو، بہت زیادہ لاغر نہ ہو، اس قسم کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہی مستحب ہو جاتی ہے، خود قربانی مستحب ہے وہاں پر، یعنی کہ حج کے علاوہ تو تاکید سنت موقعہ ہے، تو یہی تاکید ہو جاتی ہے کہ کیونکہ اس کے سملر ہے، اس کے ریپلیسمنٹ ہے، لہٰذا ادھر بھی آپ احتیاط ہی کریں اور دیکھیں، بہتر یہی ہے، ریکمینڈیڈ یہی ہے کہ ناقص قربانی پیش نہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، دیکھ لیں سینگ نہ ٹوٹا ہوا، دانت نہ ٹوٹے ہوں، کان نہ کٹے ہوں، لیکن یہ مستحبات.
بالکل. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کس جانور کی، کیا اس کے بارے میں بھی کوئی ہمیں روایت وغیرہ کوئی ملتی ہے؟
نہیں، قربانی جو ہے اونٹ کی بھی ہے، گائے اور بیل کی بھی ہے، بکرے کی بھی ہے، دمبے کی،
یعنی یہ جتنی استطاعت آپ رکھتے ہیں،
جو جتنی استطاعت رکھتا ہے جیسے بھی کر سکتا ہے وہ قربانی کر سکتا ہے. چوپایوں پہ قربانی ہے،
البتہ مرغی پر نہیں ہے،
چوپایا نہیں ہے نا مرغے.
مولانا نیاز حسین نقوی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ قربانی کے مسائل کے حوالے سے جو احکام ہیں، یعنی قربانی کس وقت واجب ہوتی ہے اور اس حوالے سے جو احکام ہیں اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، مولانا فدا حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہوں گا. السلام علیکم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم
السلام. جی آگا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں.
جی میں سب سے پہلے اپنے معزز علماء کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں.
وعلیکم
جناب صدر محترم حجت الاسلام مولانا سید علی رضا رضوی صاحب، جنرل سیکرٹری جناب حجت الاسلام مولانا عظمت عباس زہری صاحب، سیکرٹری مالیات جناب حجت الاسلام مولانا سید حسن عباس رضوی صاحب، اور رابطہ سیکرٹری جناب حجت الاسلام مولانا سید نیاز حسین نقوی صاحب، اور ہمارے مرکزی کوآرڈینیٹر برادر احسان رضوی صاحب جو امامیہ کونسل کے ہیں اور آپ کی خدمت میں، اور تمام محترم ناظرین خدمت میں حدیہ سلام عرض کرتا ہوں، اور امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے تعزیت عرض کرتا ہوں. باتیں ماشاءاللہ کافی ہوئی ہیں, فلسفہ حج بھی بیان ہوا اور قربانی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, چونکہ میرا عہدہ جو ہے نشر و اشاعت کا ہے, تو میں عرض کروں کہ قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی قیمتی چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دے, اور قربانی سے کہا گیا ہے کہ تقوی آنا چاہیے, اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. نہ اس قربانی کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون, بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے, اور تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تسلیم محض ہو جائے. تو جب تسلیم محض ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کا وقت جو ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے, اس کا جسم بھی اللہ کے لیے ہے, اس کی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے, اس کی اولاد بھی اللہ کے لیے ہے, اس کا مال بھی اللہ کے لیے ہے. تو قربانی کا فلسفہ یہی ہے کہ اپنی قیمتی ترین چیز جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے انسان آمادہ ہو جائے. تو ہم اپنے محترم جو ملت جعفریہ کے افراد ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آئیے مجلس علماء شیعہ یورپ کے لیے بھی اپنی قربانی دیں, کہ جو وقت دے سکتا ہے وقت دے, جو ہمارے قوم کے جو ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, جو پروفیشنل ہیں, وہ آئیں اور وقت دیں تاکہ ہم اس ملت کو ایک کمیونٹی کی شکل میں دیں, ملت بنائیں. تو لہٰذا اس سلسلے میں جو ہم تنظیم سازی کر رہے ہیں یا جو مختلف زون میں کنونشن کر رہے ہیں اس میں بھرپور شرکت کریں. ابھی 20 اکتوبر بروز اتوار کو سلمان فارسی زون جو کہ گلاسکو اور اسکاٹ لینڈ پر مشتمل ہے وہاں پر کنونشن ہو رہا ہے, جس میں مرکزی قیادت بھی خطاب فرمائے گی, اور اسی طرح سلمان فارسی زون کے کوارڈینیٹر جناب حجت الاسلام راجہ سرفراز حسین صفدر صاحب اور مولانا فدا حسین نقوی صاحب اور دوسرے مقامی جو ہمارے ہیں تنظیمی لوگ وہ خطاب کریں گے. تو خداوند عالم سے دعاگو ہیں کہ ہمیں صحیح معنی میں ملت بننے کی توفیق دے, اور جہاں جہاں پر جو جو کوئی قوم کے لیے اسلام کے لیے اپنی قیمتی چیز اور قربانی دے سکتا ہے اس کو دینا چاہیے. فلسفہ قربانی یہی ہے, اور ابھی تو جان مانگنے کا معاملہ ہی نہیں ہے, ابھی فی الحال وقت کی بات ہے, مال کی بات ہے, اور اپنی اپنی حیثیت اور اثر و نفوذ جہاں تک ہو سکے اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ قوم کی فلاح و بہبود میں یہ کام آئے. ہم آپ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں اہل بیت چینل کا کہ انہوں نے یہ وقت دیا اور مجلس علماء کی آواز کو پورے یورپ اور یوکے میں پہنچانے کے لیے تعاون کیا. بہت بہت شکریہ,
بہت شکریہ, بہت شکریہ آغا جان. جی آغا, آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا.
جی, عرض کروں آپ کے بارگاہ میں کچھ احکام تو مولانا صاحب نے بیان فرمائے. قربانی اصل میں جو حج پہ جاتے ہیں ان پر واجب ہے, اور جو لوگ اپنے شہروں کے اندر ہیں ان کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے.
یعنی بلکہ جو حج پہ گئے ہیں ان کے لیے واجب ہے,
ان کے لیے ضروری ہے, اور جو لوگ اپنے شہروں کے اندر ہیں ان کے اوپر مستحب ہے, سنت موقعہ ہے, واجب نہیں. البتہ
واجب نہیں.
اگر کوئی انسان نہیں کرتا استطاعت کے باوجود تو پھر بھی اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ ثواب سے محروم ہو جائے گا. اور دوسری بات جو عرض کروں یہ کہ قربانی اگر چند لوگ شریک ہو جائیں ایک جانور میں تو کوئی حرج نہیں ہے, شریک ہو سکتے ہیں, چاہے ان کی استطاعت کم ہو, کم ہونے کی وجہ سے کسی جانور میں شریک ہونا چاہتے ہیں, یا نہیں استطاعت ہے لیکن بہرحال پھر بھی پوری قربانی نہیں کرنا چاہتے, کچھ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں, تو کیونکہ مستحب ہے تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ایک چیز میں عرض کروں قربانی کے حوالے سے, دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل کا جو یہ قربانی کا واقعہ ہے, ایک لحاظ سے پروردگار عالم تا قیامت چاہتا تھا کہ کمال خلوص اور کمال اطاعت کا ایک نمونہ قیامت تک رہے لوگوں کے سامنے, کہ ایک انسان, ایک مسلمان, ایک صاحب ایمان کمال خلوص اور کمال اطاعت کے لحاظ سے کہاں تک جا سکتا ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو بھی محنت کرتے ہیں, جو پیسہ کماتے ہیں, جو بھی تک و دو کرتے ہیں, یا اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں یا اپنے لیے کرتے ہیں, سب سے زیادہ عزیز چیزیں انسان کے لیے یا اولاد ہوتی ہے یا اپنی ذات ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. مال بھی انسان قربان کر دیتا ہے اپنی ذات کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, سب کچھ. بہرحال انسان کی ذات اور اولاد سب سے اہم ہے. اس واقعے کے اندر جو میں نے عرض کیا کہ کمال خلوص اور کمال اطاعت جو پائی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو وہی چیز پسند آئی کہ ایک بندہ مومن جو اللہ کا ہے وہ کہاں تک اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جا سکتا ہے. دو چیزیں پائی جاتی ہیں قربانی میں. جہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل ہے کہ انہوں نے اللہ کی اطاعت اور خلوص نیت سے جو عزیز ترین شے تھی, جو اولاد تھی, وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. اور پھر دوسری طرف کہ جو انسان کی اپنی ذات ہوتی ہے, جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بھی عزیز ہوتی ہے انسان کو, تو جناب اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی ذات کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے. یعنی دونوں طرف سے باپ اپنی عزیز ترین شے کو قربان کر رہا ہے, اور بیٹا بھی اپنی عزیز ترین شے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے ذکر کیا ہے اپنے خواب کا جناب اسماعیل سے, تو جناب اسماعیل نے یہی عرض کیا اپنے بابا کی بارگاہ میں کہ اے بابا, جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر آپ عمل کریں. یعنی گویا وہ بھی کمال خلوص اور کمال اطاعت کی منزل پر فائز ہیں. یعنی اس قربانی میں جناب ابراہیم کی یاد بھی ہے اور جناب اسماعیل کے کردار کی بھی یاد ہے. اور اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے ہماری زندگی کے اندر, وہ یہ کہ جہاں ہم خود اتنے اطاعت اور پابندی, اللہ کے حکم کی پابندی کریں, وہاں اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کریں کہ جب دین اور اللہ کی اطاعت کی بات آئے تو وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار رکھیں, اور اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو اور اپنی ذات کو قربان کرنے کے لیے تیار. یہ ہمارا فریضہ ہے اس زمانے کے اندر. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو, تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو لہٰذا جہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں, وہاں اپنی اولاد کی بھی ایسی تربیت کریں کہ جیسے جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جب جناب ابراہیم نے بیان کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس پر عمل کریں. تو یہ ہمارے اولاد کے اندر جذبہ ہونا چاہیے اپنے دین اور اللہ کے حکم کے اوپر قربانی دینے کے لیے.
یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہمیں اگر اپنی جان بھی تک بھی قربان کرنی پڑے تو اس تک ہم نہیں ہٹنا چاہیے. مولانا علی رضا رضوی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ابھی جان قربان کرنے کی بات آئی, تو جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا ذکر کیا, میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہم تھوڑے عرصے بعد ہم محرم میں داخل ہو رہے ہیں, تو اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو 10 محرم کو پیش آئی, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, تو اس میں آپ کیا ربط دیکھتے ہیں؟
جی, وفدیناہ بذبحن عظیم, قرآن کی آیت ہے, اور علامہ اقبال نے بھی یہی شعر کہا ہے فارسی میں کہ اللہ اللہ با بسم اللہ پھر معنی ذبح عظیم محمد پھسر, کہ بہرحال اس ذبح عظیم کا جو مذاق ہے کہ جس کو اللہ نے جناب اسماعیل کا کہا کہ وہ ان کے بدلے میں اللہ اس سے بڑی قربانی پیش کرے گا, یعنی تو وہ علامہ اقبال نے کہا کہ کیا باپ اور کیا بیٹا, کہ باپ جو ہے با بسم اللہ کا نقطہ ہے اور بیٹا جو ہے وہ ذبح عظیم کا مذاق ہے, کہ اللہ جناب اسماعیل کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ وہ ذبح عظیم ہے. دیکھیے, جناب ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی قربانی ہے, اور آپ نے جو ہے نا وہ آنکھوں پہ پٹی باندھنے کے بعد اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی ہے, یعنی خود بھی نہیں دیکھ رہے اور دنیا میں کوئی انسان دیکھنے والا نہیں, صرف دیکھ رہا تھا خدا, دیکھ رہے تھے ملائکہ, لیکن آج پوری دنیا کے ہر فرد کو معلوم ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی. کیسے معلوم ہے؟ خدا نے سب تک پہنچا دیا. سب سے بڑا جو سبق ہے جو مجھے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ جب تم میرے لیے کام انجام دو گے تو پھر اس کام کو مشہور کرنا میرا کام ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ, جہاں تک تمہارے عمل صالح کا تعلق ہے تو پھر تم پہ واجب ہے, تم پہ لازم ہے کہ تم اس کو چھپاؤ, اور مجھ پہ لازم ہے کہ میں اس کا اظہار کروں, میں اس کو لوگوں تک پہنچاؤں. تو اب ایک قربانی کے لیے باپ نے چھری رکھی تھی, اور قربانی یعنی کہہ لیں کہ وہ بچ گئے, ایک نبی زیادہ بچ گیا, تو اس کے لیے حج کا سما بنایا گیا. تو حج جیسا سما بنائیں تاکہ ایک نبی زیادہ کی کربلا میں قربانی سمجھ میں آئے, حج جیسا سما بنائیں. یعنی جتنا اہتمام حج کے لیے کیا جاتا ہے پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور پوری دنیا میں لوگ احرام باندھ رہے ہیں, بکرے ذبح کر رہے ہیں, احکام سارے اپنی جگہ پہ, فلسفہ احکام آپ سب کے ذہن میں, اسی طرح کا ایک سما بنائے محرم میں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ایک نبی زیادہ قربان ہو گیا. ہم اتنا جو ہے محرم کیوں مناتے ہیں, اتنا زیادہ اہتمام کیوں کرتے ہیں, 10 شبیں باقاعدہ محرم کا عشرہ ہو, روزے عاشور پوری دنیا میں جو ہیں پھر جلوس نکلیں, کیونکہ کربلا کے اندر قربانی پیش کر دی گئی, سید الشہداء ذبح ہو گئے, سید الشہداء حج چھوڑ کے گئے تھے, تو آپ نے حج کے تمام ارکان جو تھے وہ کربلا کے اندر پہ ادا کیے. وہاں پہ مثال کے طور پہ قربانی دی جاتی ہے, سید الشہداء نے 72 قربانیاں پیش کی. وہاں پہ مثال کے طور پہ طواف ہے, آپ کی بہن جناب زینب کبریٰ نے باقاعدہ آپ کا طواف کیا, اور یہ جملہ کہا کہ مجھے ایک پتھر ایک نگینے کے برابر میرے بھائی کے جسم پہ جگہ نہیں ملی جس پہ زخم نہ ہو کہ میں اس کا بوسہ دے سکتی, میں چوم سکتی, کہہ سکتی کہ مادر میں اپنی ماں سے کہتی کہ میں آپ کے نیابت میں اپنے بھائی کو چوم کے آئیں, جیسے وہاں پہ حجر اسود کا بوسہ دیا. بہرحال سید الشہداء کی جو قربانی ہے وہ آپ اس میں سارے حج کے اراکین دیکھ سکتے ہیں. اگر صفا و مروہ کے دوران 7 مرتبہ چلا جاتا ہے تو سید الشہداء نے ایک ننا سلاشا ہاتھوں پہ لے کے 7 قدم آگے لے کے گئے, 7 قدم پیچھے لیے, اور 7 مرتبہ اس عمل کو بجا لائے اور کہا کہ رضن بقضاء ہی و تسلیم لامرہ. تو یعنی آپ کربلا کے اندر دیکھیں گے کہ حج اور آج جتنی عبادات ہیں اگر بچی ہیں تو سید الشہداء کی قربانی کی وجہ سے. ایک مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں اور ایک مرتبہ یہ کہ اس کو سمجھتے ہیں, اس کو مانتے ہیں, کہنا کافی نہیں بلکہ اس کو سمجھنا اور ماننا ضروری ہے کہ فلسفہ عبادات جو ہے وہ آپ کو کربلا میں, اسی لیے سید الشہداء کو ابو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے. اور ایک بہت بڑے عالم نے جب شرح لکھی ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارات کی تو اس میں کہا کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ, کہ ہر عبداللہ یعنی ہر اللہ کے بندے کے باپ کا نام حسین ہے, کہ جو قیامت تک کے لیے بندے آئیں گے کربلا کے بعد ان سب کے باپ کا نام حسین ہے اور ان پہ سلام ہو, کیونکہ ہر عبادت کرنے والا, ہر بندگی کرنے والا جو ہے وہ امام حسین کا معنوی فرزند ہے, وہ فرزند ہے آپ کا, کیونکہ اس نے عبادت کو اگر بجا لایا وہ تو سید الشہداء کی قربانی کی وجہ سے. تو کربلا میں آپ کو ساری قربانیاں نظر آئیں گی, وہ حج کے جتنے ارکان ہیں, وہ وقوف, وہ تو بہرحال شیخ جعفر ششتری نے اپنی بری کتاب کے اندر جو ہیں وہ مختلف اراکین کو وہاں پہ پیش کیا کہ کس طرح سے سید الشہداء نے قربانی پیش کی, اور وہ طواف آپ کو نظر آ جائے گا جناب زینب کبریٰ کا, وہ آپ کو ساری کی ساری محبت کی عشق کی, حج جو ہے نا وہ سارا عشق ہے کہ انسان جیسے 2 پارچے باندھ کے طواف بھی کر رہا ہے, سائی کر رہا ہے, سارے کچھ, یعنی اللہ نے کہا جس حالت میں رہو بس یہی عبادت ہے. حج جو ہے وہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا نام ہے. اللہ نے 2 مرتبہ اپنی بارگاہ میں بلایا, ایک حج میں اور ایک قبر میں, دونوں مرتبہ کا سفید لباس پہن کیا اور بالکل اپنے آپ کو سادگی کے اندر, وہ بھی ریشم نہیں پہن سکتے, سلک نہیں پہن سکتے, بلکہ سادہ لباس پہنو. تو اب یہ سارے اراکین جو ہیں وہ صرف اور صرف حکمت الہی کے انجام دینے کا نام ہے. کربلا جو ہے وہ انسان اگر سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ذی الحج کے مہینے میں آپ جب حج سے واپس آئیں تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں اتنا بڑا اہتمام, اتنا بڑا ایک پوری دنیا کے لوگ جمع ہوں, پوری دنیا کی نمائندگی موجود ہو, پھر وہ واپس جائیں, اور واپس جانے کے بعد جو ہے سید الشہداء نے یہی کیا نا, وہ اپنے احرام توڑ دی حج کے,
بالکل
9 ذی الحج کو چلے گئے, اور ایک جملہ کہا کہ بھائی نہیں مجھے جو ہے وہ یزید یہیں پہ خانہ خدا کے حرم خدا کے اندر جو ہے وہ شہید کر دے گا, اور یہ حرم خدا کی جو ہے وہ پامالی ہو جائے گی, حرمت پامال ہوگی, اس لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں حج کو. اب لوگ سب کے سب واپس گئے, انہوں نے کہا بھائی اس سال حج پہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا, ایک نواسا رسول موجود تھے, اب ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی نواسا رسول ابھی زندہ بھی ہے, انہیں حج سے بے انتہا عشق تھا, محبت تھی, ان کی دعا عرفہ سنی, ایسی دعا کبھی آج تک سنی ہی نہیں, اور وہ ایک بار 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 دہرا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ مجھے جو ہے یزید یہیں پہ شہید کر دے گا, اس لیے میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں. ابھی ایک مرتبہ عاشورہ کا دن آتا ہے, اس کے بعد پھر پوری دنیا میں خبر پھیل جاتی ہے کہ حسین ابن علی کی شہادت ہو گئی. اب سید الشہداء نے پورا مقدمہ بنا دیا تھا دین بچانے کے لیے, کہ پورے عالم اسلام میں آواز پہنچ جائے سید الشہداء کی کہ آپ مدینے سے کربلا جو ہے اس کا راستہ الگ ہے, مکے کا راستہ الگ ہے, پہلے آپ کربلا چلے جاتے ہیں, پھر مکے چلے جاتے ہیں, مکے سے کربلا جاتے ہیں, تاکہ مکے سے پورے عالم اسلام میں آواز پھیل جائے مقصد حسین کی. آپ نے اس حکمت کا تقاضا رکھتے ہوئے حج کے احرام باندھے اور پھر اس کو احرام کو توڑا, پھر آپ چلے گئے عراق اور وہاں کی شہادت ہو جاتی ہے, تاکہ سب کو آواز پہنچا سکیں کہ کس طرح سے میں نے دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا.
بالکل. اگر یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر فلسفہ حج کو پڑھا جائے تو اس میں امام خمینی بڑے احسن طریقے سے اتحاد امت کا جو ہے مظہر حج کے موقع کو قرار دے رہے ہیں, تو آج کے دور میں حج جو ہے وہ کعبہ جو ہے وہ کس طرح امت کے اتحاد کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے؟
دیکھیں پورا اس کو اگر فلسفے کو دیکھیں تو وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ آپ نے ہاتھ کھول کیوں رکھے ہیں, آپ نے باندھ کیوں رکھے ہیں, آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں. کوئی کسی کو روک ٹوک نہیں کرتا، سب کے سب نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کے سب جو ہیں حج کے سارے ارکان بجا لا رہے ہیں، قربانی پیش کر رہے ہیں، احرام باندھ رکھے ہیں، نماز طواف سب کا تقریباً جو ہے وہ اگر 100% ایک جیسا نہیں ہوتا تو 90% سے زیادہ 95% سے زیادہ ارکان ایک جیسے بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ واحد جگہ ہے خانہ کعبہ، چلیں دونوں مسجدوں کے لیے بعض علماء نے اختلاف لکھا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تاکید ہے کہ خواتین الگ نماز پڑھیں، مرد الگ پڑھیں، خواتین آگے نماز نہیں پڑھ سکتیں، اور یعنی اس طرح، لیکن خانہ کعبہ کے اندر یہ ساری شرائط جو ہیں وہ ساقط ہو جاتی ہیں۔ وہاں پہ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان کے ذہن کے اندر کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف خدا ہونا چاہیے۔ امام خمینی کا پورا فلسفہ یہ، وہ کہتے ہیں جہاد اکبر کے اندر، کہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں اگر 124,000 انبیاء ایک بستی میں جمع ہو جائیں، شہر میں نہیں، کیونکہ شہر میں تو اتنے لوگ کہیں نہ کہیں لیڈر بن جائیں گے، ہر نبی ایک قائد ہے، ایک رہبر ہے، ایک رہنما ہے ایک امت کا، اگر سارے ایک بستی میں جمع ہو جائیں یعنی لازماً ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہوگا، تو ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کیونکہ سب کا ہدف ایک ہے، ہدف خدا کی ذات ہے، اپنی ذات ہدف نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو حج کے اندر بھی اگر سب یہی سمجھ لیں کہ حج کا پورا فلسفہ یہ ہے کہ میں اپنے اندر جو ہیں وہ تین شیاطین ہیں، تکبر ہے، حرص ہے، حسد ہے، تینوں کو یہاں پہ مار کے جا رہا ہوں، پھر آگے جو ہے شہوات ہیں، انسان کی خواہشات ہیں، اس کو انسان ذبح کر کے جا رہا ہے، اب یہ سب چیزیں واپس لے کے مت آنا، کیونکہ انسان یہاں چھوڑ کے جانا چاہیے، انسان کو اپنی خواہشات کو ذبح کر جائے، عشق الہی کے اندر طواف کرے بار بار، اپنے آپ کو بار بار خانہ کعبہ کے قریب لے کے جائے کہ میں عشق الہی کے اندر۔ تو حج جو ہے نا وہ ایک ہجرت ہے، معنوی ہجرت کا نام ہے۔ تو میں خواہش کہتے ہیں انسان معنوی ہجرت کر لیتا ہے، ان مہاجر اللہ ربی، جناب ابراہیم علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ سفر حج ہے وہ ایک معنوی حج ہے، اور ایک دونوں طرح سے حج وہ ایک سفر ہے، اس کے اندر انسان کو محسوس ہی ہونا چاہیے کہ ہاں اس نے واقعاً ہجرت کی ہے، اور اس نے سب کچھ اپنا قربان کر دیا، اور اس نے سب کچھ سیکھا ہے، وہ اب روٹیٹ کرتا ہے، وہ جو طواف کر رہا ہے وہ خدا کے چاروں طرف، خدا عشق خدا کی طرف، وہی نظر آنا چاہیے اپنی واپسی پہ، حج سے واپس آنے پہ۔ امام سجاد علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا یعنی میں حج سے ہو کے آیا، مولا نے کہا تو پھر اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کر رہے ہو؟ کہا مولا کوئی تبدیلی تو محسوس نہیں کر رہا، بس یہ ہے کہ میں بال سر منڈوا لیا، اپنا بال کٹوا کے آیا ہوں، اور کھال جل گئی ہے میری کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تھی۔ مولا نے کہا نہیں، یہ مادی تبدیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمہاری معنوی تبدیلی کیا آئی ہے، پہلے سے بہتر انسان ہو کیا؟ اس نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی بھی محسوس نہیں ہوتا۔ کہا اگر انسان کسی عطر فروش کے پاس، کسی پرفیوم بیچنے والے کے پاس بھی کچھ دیر بیٹھ جاتا ہے تو وہاں سے واپس آتا ہے تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیا کر کے آئے ہو؟ تو کہتا کہ نہیں کچھ نہیں، میں صرف ایک عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو خوشبو منتقل ہو گئی۔ کہا تم خانہ خدا سے ہو کے آ گئے، کوئی وہاں سے خوشبو لے کے نہیں آیا اپنے ساتھ، کوئی تبدیلی لے کے نہیں آئے، اس کا مطلب ہے کہ حج پھر قبول نہیں ہوا۔ تو حج جو ہے نا وہ ایک اللہ کے معرفت کا مظہر ہے، وہاں پہ انسان جو ہے معرفت لے کے واپس آتا ہے۔
بالکل۔ آگا اس سے اگلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، جو بہت ہی خصوصی جو امپورٹنٹ سوال میں سمجھتا ہوں، کہ چاند کے حوالے سے جو جس طرح ہم نے عید الفطر پہ بھی ایک پروگرام کیا اسپیشل چاند کے حوالے سے، تو عید قربان کے چاند کی رویت کے حوالے سے آپ نے کس طرح اناؤنس کیا اور کتنے ادارے جو ہیں وہ؟
جی بیسکلی دیکھیں، ہم ابھی سعودیوں نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ اتوار کی پہلی ہے، اور وہ منڈے کو یعنی منگل کو،
ٹیوزڈے کو،
ہاں ٹیوزڈے کو عید کر رہے ہیں، عید الاضحیٰ۔ تو بہرحال ہمارے لحاظ سے رویت کا امکان ہی نہیں تھا یعنی سیٹرڈے کو، اور سنڈے کو جو انہوں نے پہلی تاریخ قرار دی ہے وہ بے بنیاد ہے، اس کا کوئی اصل سائنٹیفکلی کوئی کسی طرح سے رویت کا امکان نہیں تھا۔ اور وہ یہ صرف کہہ دیتے ہیں نہیں ہمارے یہاں رویت کا کچھ لوگوں نے کہا دیکھا ہے، اور جب آپ بینہ موجود ہو، گواہی موجود ہو، تو یہ سنت رسول، اس کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ نہیں، سنت رسول یہ نہیں ہے کہ بینہ قبول کر لیا جاتا ہے، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ بینہ کے لیے عدالت شرط ہے، عادل ہونا شرط ہے، ثقہ ہونا شرط ہے، موثق ہونا شرط ہے، کہ وہ اگر ٹرسٹ وردی ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی کہ یا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کے آتا ہے تو پھر تحقیق کرو اس کی، یعنی آنکھیں بند کر کے گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ نجف اشرف کے اندر مثال کے طور پہ بعض بزرگ مراجم سے متعلق کہتے ہیں جب لوگ آتے تھے، ابھی ٹیلی اسکوپ کچھ نہیں یعنی سائنس کے سہارا نہیں لیا جا سکتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ بھی آپ نے کہاں دیکھا؟ گواہ کہتے تھے میں نے چاند دیکھا، کہتے اچھا آپ نے چاند دیکھا، خود دیکھا تم نے، کس نے بتایا؟ کہ نہیں خود دیکھا۔ اچھا کیسا تھا چاند؟ اس کی شکل ایسی تھی مثال کے طور پہ، یوں تھا یا شکل یوں تھی اس کی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یوں تھا۔ اچھا اس نے کہا کہ جو ہے پھر کہاں پہ تھا؟ اس طرف مشرق کی طرف تھا، اس کو اشارہ کر کے پوچھتے تھے تو کہتے اس طرف نظر آیا، پھر دوسرے سے پوچھتے کہ ٹھیک ہے جاؤ، دوسرے سے پوچھتے تھے، اس نے کہا نہیں چاند میں نے جو ہے وہ الٹا دیکھا، میں نے جو ہے وہ مغرب کی طرف دیکھا۔ تو کہا یہ تعداد ہے، جب تک کہ میرے پاس دو عادل گواہ ایسے نہ ہوں کہ جن کے پیچھے نماز درست ہو، اور وہ گواہی ایسی دیں کہ جو واقعی قابل قبول ہو، یہ آنکھیں بند کر کے گواہی قبول نہیں ہوتی ہمارے یہاں۔ تو بہرحال اس وقت جو سعودیہ کا جو اعلان ہوا ہے وہ عقل سے، سائنس کے، ہر چیز کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، کہ بینہ جو ہے وہ امکان نہیں اس کا وہاں پہ. اور یہ کہ اگر ایک جگہ پہ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر دو افراد کو نظر آئے تو دس کو نظر آنا چاہیے, دس کو نظر آئے تو سو کو نظر آنا چاہیے, سو کو نظر آئے تو ہزار کو نظر. اتنے لوگ استحلال کریں, اتنے لوگ جائیں مثال کے طور پہ, صرف دو افراد کہیں کہ ہم نے نظر آ گیا, باقی سب کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آیا. اب ان دو افراد کی گواہی قبول بالکل نہیں ہے.
اگر اس بات کو غور سے دیکھا جائے کہ یہ پرابلم صرف سعودی عرب میں ہی پیش آتی ہے, یعنی جتنے آپ پچھلے سالوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, 12 مہینے ایک سال میں, لیکن ایک مہینے میں بھی چاند جو ہے ان کو وہ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹ ڈیٹ پہ نظر نہیں آتا, وہ ایک دن پیچھے نظر آتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟
ام القرآن کا کیلنڈر ہے, وہ بنوا لیتے ہیں, 12 سال 12 سال کا بنتا ہے, تو بہرحال یہ پورا صرف ڈائیورٹ نہ ہو. تو ان کے کیلنڈر کا اپنا ایک وہ سیٹ اپ ہے, اور وہ اس کے حساب سے پورے پورے سال کے 12 سال کا کیلنڈر بناتے ہیں, 12 مہینوں کا نہیں, 12 سال کے اکٹھے بناتے ہیں. ام القرآن اس کا کیلنڈر کا نام ہے. بہرحال اب ہمارا جو ہے, کیونکہ خود برطانیہ کے افق پہ چاند موجود تھا اور ہمیں کسی نزدیک ترین, کیونکہ اتحاد آفاق اور اختلاف آفاق کے دو نظریات ہیں, اتحاد آفاق سے یہ کہ اگر نزدیک ترین ممالک جن کا افق ایک ہو وہاں پہ بھی نظر آ جائے, یہاں وہاں پہ امکان رؤیت ہو سائنٹیفکلی, تو اس کو بیس بنا کے آپ اعلان کر سکتے ہیں. یعنی آبزرویٹری کہے کہ ہاں امکان تھا, اسی جیسے ہم فرانس یا سوئٹزرلینڈ جرمنی وغیرہ برطانیہ کے ہم افق ہیں, ان میں نظر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. لیکن اس دفعہ خود برطانیہ کے افق پہ موجود تھا کیا کہتے ہیں اتوار کو چاند, تو اس لیے ہم لوگوں نے منڈے کی پہلی تاریخ اعلان کی ہے, اور وینسڈے کو یعنی بدھ کے روز بقرہ عید ہے, تو اسی کے اوپر تقریباً میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کی مخالفت کرے گا. منطقی لحاظ سے, سائنٹیفکلی, شرعی لحاظ سے, ہر طرح سے ہمارے لیے ثابت ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ بدھ کی جو ہے وہ عید بنتی ہے, منڈے کو پہلی تھی. یہ سعودیوں کا ہے کہ پہلا کیا, ظاہراً سننے میں آ رہا ہے کس نے یعنی جمعرات کا کیا, لیکن یہ کہ اگر یہ ہے تو یعنی بہرحال ان کو ریوائز کرنا چاہیے, اور اگر ہمیں پتہ چلے گا تو ہم بھی لازماً ان لوگوں کو مشورہ دیں گے, کیونکہ یہ پھر آگے ہمارے حساب سے آبزرویٹریز جو اعلان کر رہی ہیں وہ پھر خود سے منڈے کی پہلی ہے, اور پھر یہ 29 کا مہینہ ہوگا, کیونکہ 5 مہینے ہم 30 کے کر چکے ہیں, یہ اب جو چل رہے ہیں یہ 2 مہینے بھی پچھلا تھا, یہ بھی 2 مہینے مسلسل 29 کے, اس سے پچھلا والا 30 کا تھا. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ آگے محرم کے لیے, جس طرح سے خدا تعالیٰ حسین نے بھی کہا ہے کہ کربلا میں جس دن عاشورہ ہو, 14 نومبر کو ایکسپیکٹیڈ ہے کربلا کے اندر عاشورہ, تو وہ افراد جو جمعرات کو کر رہے ہیں ان کا عاشورہ بھی جو ہے وہ ایک دن بعد ہو جائے گا, 15 کو ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ احتیاط کرنی چاہیے ان لوگوں کو بھی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ اس دن جو اگر ہمارے بات پہ مطمئن نہیں ہے تو بدھ کے دن جو ہے روزہ نہ رکھیں, کیونکہ عید والے دن روزہ حرام ہے, اس دن سفر کر لیں, اور سفر کر کے جو ہے وہ اپنا افطار کر لیں, اس دن اگر وہ عید نہیں منانا چاہتے تو سفر کر لیں, اور پھر یعنی کیونکہ مستحب روزہ جو ہے وہ 9 ذی الحج کا, یوم عرفہ کا, بہت تاکید ہے اس روزے کی. تو ہم یہ کہیں گے کہ جو لوگ یعنی اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو جمعرات کی عید کر رہا ہے تو وہ یوم عرفہ سمجھ کے بدھ والے دن روزہ نہ رکھے کسی بھی طریقے سے, کیونکہ بہرحال تقریباً سب مراجوں کے حساب سے یہی بدھ کی عید الاضحیٰ بنتی ہے.
بہت شکریہ. مولانا حسن عباس صاحب, میں آپ کی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح مولانا نے ذکر کیا یوم عرفہ کے حوالے سے, تو اس دن کے خصوصی اعمال جو ہیں وہ اگر آپ مومنین کو کچھ بتانا پسند کریں.
یوم عرفہ یہ بہت زیادہ محترم دن ہے اور بہت بابرکت دن ہے. روایات یہاں تک ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں نہیں بخشا گیا, اس کے بعد اگر کہیں چانس ہے اس کے بخشے جانے کا, تو وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے کہ 9 ذی الحج کا دن ہوتا ہے, کہ اس دن خداوند متعال کی ایسی رحمت ہوتی ہے رمضان کے بعد کہ اس دن بخشا جا سکتا ہے. لہٰذا اس دن کے بہت مفصل اعمال ہیں جو عموماً زوال سے شروع ہو جاتے ہیں, اور نمازیں ہیں, 2 رکعت نماز ہے, پھر 4 رکعت نماز ہے, دعا امام حسین علیہ السلام ہے جو دعا عرفہ کے نام سے مشہور ہے, اسی طرح امام زین العابدین کی دعا 47 صحیفہ سجادیہ میں اس کی بہت تاکید آئی ہے, زیارت جامعہ کی تاکید آئی ہے, زیارت جامعہ جو پہلی والی نہیں دوسری والی زیارت جامعہ اس کی تاکید آئی ہے کہ وہ پڑھے. میرا یہ سارے اعمال ہیں جو کافی
ذوالحجہ کے دن جو ہے وہ ہم جی نے اعمال,
اور اس حد تک ہے کہ دعا عرفہ کے لیے تو یہ تک ہے کہ اگر کیونکہ روزہ رکھنا اسے مولانا کہتے ہیں ریکمینڈیڈ ہے, تو وہاں ہمارے فقہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور اس میں ضعف اتنا ہو جائے کہ وہ دعا نہ پڑھ سکے تو بہتر ہے وہ روزہ چھوڑ دے لیکن وہ دعا پڑھے. تو لہٰذا اعمال کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید آئی ہے, اس دن کے اعمال کو انجام دیں, اور انشاءاللہ ظہر سے اس اعمال شروع ہوتے ہیں اور تقریباً 2.5-3 گھنٹے کے اعمال,
اور مختلف ادارے جو ہیں ان میں بھی میرے خیال میں جو
جی ہاں جی ادارے جعفریہ میں بھی ہم نے رکھا ہے, انشاءاللہ جو ہے اعمال کریں گے, اور دیگر اداروں میں بھی اعمال رکھے جائیں گے. بدھ یہ ہے منگل کے دن ہوں گے زوال پہ.
ٹھیک مولانا نیاز حسین نقوی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم آگے عید قربان اور حج کے موقع پر بڑھ رہے ہیں تو ہمارے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ بھی ختم ہونے کو جا رہا ہے، تو یہاں پہ جو ہم نے ذکر کیا کہ تمام عبادات کا جو مفہوم ہے ان کی روح وہ تقویٰ ہے، اور جس طرح حج میں بھی آپ دیکھیں کہ قرب الہی جو ہے وہ اس کا بنیادی مقصد ہے، تو آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف مادیت کا زور ہے، تو اس دور میں ہم کس طرح اپنے آپ کو تمام عبادات میں قرب الہی جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ ہم لا سکتے ہیں اور تقویٰ کی منزل پر فائز ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تقویٰ کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ کرے، چاہے واجب کو ترک کرتے ہوئے یا حرام کو انجام دیتے ہوئے، واجب کو ترک کر حرام کو ترک کرنا، واجب کو انجام دینا، یہ تقویٰ ہے، اصل تقویٰ یہ، جیسے امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل تقویٰ یہ کہ انسان گناہ نہ کرے، تو ترک گناہ جو ہے یہ اصل چیز ہے جو آج کے ماحول میں ہمارے اندر وہ نہیں پائی جاتی، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کار خیر کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہماری توجہ ترک گناہ کی طرف نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عمل اس کا قبول ہوگا جو تقویٰ کے ساتھ ہوگا، انما یتقبل اللہ من المتقین، متقین کا عمل اللہ قبول فرماتا ہے، یعنی اگر عمل خیر کے ساتھ ترک گناہ نہ ہو تو وہ عمل انسان کے روح کو بلند نہیں کرتا، یعنی ایک طرف سے وہ نیک عمل میں صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کے قریب لے جائے، اس کو بلند کرے روحانی طور پر، ساتھ میں کیونکہ ترک گناہ نہیں ہوتا، گناہ بھی کرتا ہے تو وہ گناہ پھر انسان کو نیچے لے آتا ہے،
یعنی امر بالمعروف کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے نہی عن المنکر جو ہے اس کو بھی،
یعنی مطلب یہ ہے کہ اصل جو نیکیوں کے بارے میں جو اللہ نے حکم دیا ہے، واجبات اور مستحبات، یہ انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہیں، اللہ کے قریب لے جاتی ہیں، گناہ انسان کو اللہ سے دور لے جاتا ہے، تو ہم ساری زندگی نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ترک گناہ کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں، نتیجے کے طور پر اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے نیکی کا، لہٰذا اگر ترک گناہ انسان میں پایا جاتا ہو، گناہ سے پرہیز اس میں پایا جاتا ہو اور پھر تھوڑی سی نیکی بھی کرے تو وہ اس کو وہ جو نیکی ہے اس کو بلندی کی طرف لے جائے گی، اور اگر زیادہ نیکیاں ہو اور ساتھ میں گناہ بھی ہو تو چاہے تھوڑا گناہ ہوگا وہ اس انسان کو پستی کی طرف لے جاتا ہے،
بالکل، اور ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خدا سے قرب حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ مولانا میں آپ سے آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم محرم الحرام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا کہ آگے آپ مختلف جو آگے اتوار کے روز جو ہیں مختلف کنونشن میں آپ شرکت کریں گے، تو شاید یہ جو پروگرام کا سلسلہ ہے یہ نہ آگے بڑھ سکے، تو محرم الحرام کے حوالے سے میں یہاں پہ خصوصی طور پر پوچھنا چاہوں گا کہ مجلس علماء شیعہ یورپ نے محرم الحرام کے حوالے سے قوم میں جو ایک تربیتی اور فکری جو ہے اس حوالے سے آپ نے کیا اپنا ایجنڈا تیار کیا ہے؟
دیکھیں الحمدللہ ہماری طرف سے ایک سیکٹری تبلیغات نے خود ایک لیٹر ایشو کیا ہے، جتنا ہو سکے محرم الحرام، دیکھیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت سے اداروں کے اندر اختلافات ہیں، مجلس علماء اداروں کے جو داخلی اختلافات ہیں اس میں مداخلت نہیں کرتی، یعنی جو ان کے انٹرنل ایشوز ہیں اس میں مداخلت نہیں کرتے، اس عالم کو پڑھواؤ، اس کو رکھو، اس کو نکاح، یہ کچھ ہمارا وہ نہیں، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پورے یو کے اندر جتنے بھی علماء کرام آ رہے ہیں ہم اداروں سے درخواست کرتے ہیں، اس ٹیلی ویژن کے توسط سے میں آپ کے وساتہ سے یہ بات پہنچاؤں گا اپنے تمام ناظرین سامعین جو مسئولین ہیں، ذمہ داران ہیں ہمارے اداروں کے، کہ وہ لوگ حتی الامکان کوشش کریں کہ اختلافی باتوں سے اجتناب کریں، اور ممبر پہ آنے والے لوگوں سے کہیں کہ جتنا ہو سکے داخلی اختلافات کو ہوا نہ دیں، اور عزاداری کو نہایت خلوص سے، سید الشہداء کی عزاداری جو ہے وہ بہترین عبادت، اور جتنا ہو سکے اس کو خلوص سے نیت کے ساتھ بہترین عقیدت کے ساتھ بجا لائیں، سیاہ لباس جو ہے وہ جہاں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ بھی غم کی علامت ہے، تو لباس جو ہے آپ کے جلوسوں میں جائیں تو سیاہ لباس میں جائیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہیں وہ تمام کے تمام جو عزاداری کے رسومات ہیں ان کو عقیدت کے ساتھ انجام دیں، جتنا ہو سکے آپس میں اختلافات سے اجتناب کریں، تو ہمارا صرف یہی پیغام ہے، باقی پورے الحمدللہ مومنین بہترین عزاداری جانتے ہیں، اور پورے یو کے بلکہ یورپ، پوری دنیا کے اندر، صرف فارس سے لے جائیں آپ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، جاپان سے لے کے اس وقت امریکہ کی آخری اسٹیٹ تک، ساؤتھ امریکہ میں، ہر جگہ پہ الحمدللہ شرع محرم برپا ہے. افریقہ کا شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں عزاداری سید الشہدا نہ ہو رہی ہو، مڈل ایسٹ ہو، پورا یورپ اس وقت جو ہے اس میں عزاداری سید الشہدا ہوتی ہے. اور الحمدللہ ہر جگہ پہ، خصوصاً یورپ اور امریکہ کے اندر، ذکر سید الشہدا جو ہے وہ پاکستانی ہندوستانیوں کا رہنے منت ہے کہ ان لوگوں نے یہاں پہ پہنچایا اسلام اہل بیت علیہ السلام کو، اور محبت اہل بیت کو، عزاداری کو. تو ہم کہیں گے کہ بڑی عقیدت کے ساتھ لوکل لوگوں تک کوشش کریں کہ پیغام سید الشہدا پہنچے، کوشش یہ کریں کہ ان تک کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کوئی پیغام ضرور ہو کہ ان کو پتہ چلے کہ ہم کس امام حسین علیہ السلام کے غم میں یہ دو مہینے ہم یا سوا دو مہینے ہم ایک اہتمام کر رہے ہیں. یہ ہمارا پیغام ہوگا تمام کے تمام اپنے بہن بھائیوں کے لیے، کہ ہو سکے اسکولوں میں، کالجوں میں، جہاں تک ہو سکے اپنے پیغام کو ضرور پہنچائیں، مقصد سید الشہدا کو ضرور پہنچائیں، ان کی آواز کو ضرور پہنچائیں، ان کا ذکر ضرور کریں. احیاء امر، جیسے ابھی مولانا نے بھی کہا کہ احیاء امر اہل بیت، یہ کہ ان کا ذکر کیا جائے، ان کا نام کسی سے بات کریں کہیں سید الشہدا کی آج کل عزاداری کے ایام ہے، تو ان تک بات پہنچانا بہت ضروری ہے. کتابچے، پمفلیٹس، بل بورڈس، مختلف طریقے اپنائیں کہ آپ سید الشہدا کی آواز کو ہر آدمی تک پہنچائیں.
بہت شکریہ. اگر ہمارے پاس اس وقت ٹائم بہت کم موجود ہے، تقریباً چار منٹ پروگرام میں ہیں، اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مولانا عظمت عباس صاحب کہ جس طرح مولانا نے ذکر کیا کہ ہمیں جو مقصد امام حسین علیہ السلام ہے اس کو نہیں بھولنا، اور جو عاشورائی اقدار ہیں ان کو اپنانا ہے، اور ممبر سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تربیتی جو ہے وہ لٹریچر اس کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جب جہاں ہر وقت ہر طرف ظلم و ستم کا سامنا ہے اور دہشت گردی ہو رہی ہے، تو آج کے دور میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو کس طریقے سے ہم پہنچانا چاہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت گفتگو ہوئی، اور قبلہ نے بھی اس حوالے سے مؤثر انداز میں، بڑے اچھے انداز میں کہا. ہر دور میں، یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں، ہر دور میں جو ہے وہ ذکر شہدا کی ضرورت رہی ہے. خود ذکر شہدا محتاج نہیں ہے کہ اس کو ہم پھیلائیں گے، اور ان کا اصل میں وہ خود جو کربلا ہے، آج خود وقت کو اس کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے اس درس کربلا حاصل کریں، کربلا کی طرف انسانیت کو لے کر جائیں، وہاں سے جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. یہاں پر جس نقطے کی طرف میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں، یہ ہے کہ اگر خدا نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی اور اس کا لطف و کرم ہے کہ ہمیں محبت سید و شہدا سے نوازا، تو ہم کہیں ایسی کوتاہی نہ کریں کہ کربلا کو بھی ایک ماہ صرف ایک رسم بنا لیں، اور جو اس کے اندر ایک عظیم پیغام ہے، جس پیغام کی خاطر خون بہایا گیا ہے، جو انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کے دردوں کا علاج ہے جس پیغام کے اندر، تو ہم اس کو خوبصورت انداز میں پیش کریں. اور آج کا زمانہ جو ہے وہ امام نے جو پیش کی، شہادت کی ایسی خوبصورتی میں وہ داستان عشق رقم کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو بے ڈنگے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں. تو اس کی طرف اگر ہماری توجہ رہی تو یہ ہماری کامیابی ہے. یقیناً سید الشہدا کو اگر ہم ان کے پیغام کو نہ سمجھ سکے تو دنیا والے سمجھیں گے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، اور ان سے جو بہت لوگوں نے، بہت اقوام نے سبق حاصل کر کے نجات کے سامان فراہم کیے ہیں اپنے لیے، اور ہماری یہ بہت یہ بدنصیبی ہوگی کہ ہم اسے محروم رہ جائیں.
جی مولانا حسن عباس رضوی صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آخری پیغام عید قربان کے حوالے سے، اور جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں.
یقیناً یہ کیونکہ ایام حج ہیں، خداوند متعال سے دعا کرنی چاہیے کہ جو افراد حج پہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، یقیناً وہ خوش نصیب تھے، لیکن ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے. حج واجبات میں سے ہے، اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حج کو انجام دے. اور استطاعت آج یو کے کے حساب سے، اگر میں استطاعت بتاؤں، تقریباً 3,000 سے 4,000 پاؤنڈ اگر اس کے پاس رکھیں تو یعنی مستطیع اس پہ حج واجب ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ جائے، اگر وہ حج نہیں کرے گا بھائی، خدا وند مطالعہ کے پھر جواب دے.
احسان رضا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ لاسٹ میسیج، اگر آپ جس طرح امامیہ کونسل کے کوآرڈینیٹر ہیں، اگر آپ امامیہ کونسل کی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں ناظرین کو.
مختصر ٹائم میں یہ کہوں گا کہ ہم یہاں بیٹھ کے یا سینٹرل لیول پہ جتنی پلاننگ کر لیں، اگر سائمین ہمارے ساتھ اٹھ کے نہ آئے تو کوئی مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو یہ ضروری ہے کہ جو ہمارے سائمین ہیں، گراس روٹ کے لوگ ہیں، ان کو آگے بڑھ کے آنا چاہیے، گھروں سے نکلنا چاہیے اور قدم بڑھانا چاہیے، وہ ہماری ہیلپ کریں تاکہ ہم کمیونٹی کی ہیلپ کریں.
بالکل جی. مولانا نیاز حسین نقوی صاحب، اگر آپ کچھ میسیج دینا چاہیں ناظرین کو.
बहरहाल मैसेज जो इन अयाम जो अयाम हज हैं या मुहर्रम के अयाम आ रहे हैं, इन अयाम का एक ही मैसेज है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के लिए मुखलिस करे, अल्लाह की इताअत में अपनी ज़िंदगी सर्फ करे। यही इताअत और खलूस ही इंसान को नजात देगा।
बिल्कुल जी मौलाना, अगर आप मजलिस उलमा शिया यूरोप के हवाले से, उसकी तरफ से, तंजीम की तरफ से आप के नाज़रीन को हज के मौके पर, ईद कुर्बान के मौके पर और मुहर्रम तक, मेरे ख्याल में अब हम ये प्रोग्राम नहीं कर सकेंगे, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे?
मैं आखिर में सर ये कहूँगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त ज़ुल्म हो रहा है और इन सईद शहदा मुहर्रम का भी पैगाम यही है और ईद अज़हा का भी यही है कि मज़लूमों को ना भूला जाए। बहरीन, पाकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान जहाँ जहाँ पे भी हैं, उन मज़लूमों के लिए भी आवाज़ बुलंद करें और जितना हो सके उनकी मदद भी करें। कम अज़ कम हम लोग माली मदद कर सकते हैं तो यहाँ से उतनी ज़रूर उनके लिए।
बहुत शुक्रिया आगा जान तमाम। मैं आपका, हाज़रीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने नहायत ही अपने बिज़ी शेड्यूल में से वक्त निकाला। आपके अहले बैत टीवी की जानिब से भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि ईद कुर्बान के हवाले से, अहकाम हज के हवाले से और जो फ़लसफ़ा इबादत है ईद कुर्बान में और हज में, उस हवाले से गुफ्तगू की जाए। इसके अलावा हमने मुहर्रमुल हराम की आमद आमद है उसके हवाले से भी गुफ्तगू की और इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। उम्मीद है कि आपने ये प्रोग्राम पसंद किया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुकद्दस कल्ब जो हैं वो हमारी इबादत को कबूल फरमाएँ। जो लोग हज के मुकद्दस सफ़र पर तशरीफ़ ले गए हैं उनकी हज कबूल हो, जो लोग कुर्बानी करेंगे उनकी कुर्बानी कबूल हो और हमारी तमाम इबादत जो हैं वो खुदा ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। नाज़रीन, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, तक के लिए खुदा हाफिज़।